أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتقوه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يغربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قبروں میں لپٹنے والے ہر رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دے یا اس پر اور زیادہ کر دے. اور قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کی عبادت یہ نفس کو خوب روندنے والی ہے اور بات ٹھیک کرنے والی ہے, اور بے شک آپ کے لیے دن کے اندر بڑا لمبا مشغلہ ہے. اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اوپر وردگار ہے مشرق اور مغرب کا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیجئے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. میرا نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان چھٹلانے والوں کو جو نعمتوں میں ہے, اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے, اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے, اور دردناک عذاب ہے. یہ وہ دن ہوگا جس روز زمین کانپ جائے گی اور پہاڑ ہل جائیں گے اور پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہوں گے. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف, بے شک ہم نے آپ لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو آپ کے اوپر, آپ لوگوں پر گواہ ہے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے. تو فرعون نے بھی ان رسول کی نافرمانی کی, تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑا. اور اگر تم کفر کرتے رہو تو کیسے بچ سکو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آسمان اس روز پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بے شک یہ نصیحت ہے, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. بے شک آپ کو پروردگار جانتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں, دو تہائی رات اور آدھی رات اور تہائی رات, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے. اللہ نے جان لیا کہ تم اس کام کو پورے طریقے سے نہ کر سکو گے, تو اللہ نے تم پر رجوع کیا. اب جو بھی قرآن مجید تمہیں آسان ہو اس کو پڑھ لو. اللہ نے یہ بات, اللہ یہ بات جانتا ہے کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے, اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے. تو جو بھی قرآن مجید آسان ہو وہ پڑھتے رہو, اور نماز قائم کرتے رہو, اور زکات دیتے رہو, اور اللہ کو اچھا قرضہ دو. اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے کوئی بھلائی, تم اس کو اللہ کے ہاتھ ڈالو گے, وہ بہتر بھی ہوگی اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ سورہ مزمل کا ترجمہ. قرآن مجید کی یہ مشہور سورت ہے, سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر. یہاں پہلے سورۃ المزمل ہے اور اس کے بعد آگے سورۃ المدثر. اور مفسرین میں اس میں اختلاف ہے کہ کون سی سورت پہلے نازل ہوئی. تو زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ پہلے سورۃ المدثر نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد سورۃ المزمل. اور یہ دونوں صورتیں بہرحال ابتدائی زمانے کی ہے, جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی. اور تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 سال. 6 مہینے کے بعد, 3 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. پہلی وحی کے 6 مہینے یا پہلی وحی کے 3 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. یہ سورت کا نام سورت المزمل, اور اس میں 20 آیتیں ہیں. اس سورت المزمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے ہیں, اور کئی مفسرین نے ان کو تعداد کے اندر ضبط کیا کہ کل 7 حکم ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور یہ 7 حکم اب آنے والے ہیں. اسی سورت کی ابتدا کے اندر 7 حکم ہیں, جن کی تاکید کی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جن سات احکام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کے ذریعے سے اصل میں یہ تاکید ہے امت کے لوگوں کو. اور اسی لیے اس بات صوفیہ کرام رحمہ اللہ نے لکھا کہ پورا تصوف اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں بند ہے. اگر کوئی آدمی تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اب ہو سکتا ہے بات ساتھی کہ نہیں ہم سے تصوف نہیں چاہتے ہیں جی, تو ہر آدمی کے لیے صوفی بننا تو کوئی ضروری نہیں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ تصوف کا مطلب ہے کہ دین کے اندر کمال حاصل کرنا. تصوف کا مطلب دین کے اندر کمال حاصل کرنا. تو جو بھی شخص دین کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان سات چیزوں کا اپنانا ضروری ہے, اس کے بغیر دین کے اندر کمال حاصل نہیں ہوتا. وہ سات چیزیں کون سی ہیں شروع ہی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. پہلی چیز ہے تہجد. اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اولیاء اللہ میں شمار ہونا چاہتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ صوفی بننا چاہتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بننا چاہتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتا ہے. عبارات نا شتا و حسن کا واحد تعبیرات مختلف ہے, بات ایک ہی ہے. تو کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے, سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتا ہے, تو ان سات چیزوں کے بغیر گزارا نہیں. تو پہلی جو سات چیزوں میں سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی اور ارشاد فرمائی گئی وہ ہے تہجد. علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا, اب تار کو رومی ہو راضی ہو بجالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اب تار ہو رومی ہو راضی ہو بجالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بننا چاہیں, ولی اللہ بننا چاہیں, عالم با عمل بننا چاہیں, تو پہلی جو شرط ہے فرائض واجبات اور حقوق اللہ حقوق العباد کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی تہجد کا اہتمام کرے. پہلی چیز جو ہے وہ تہجد ہے. دوسری چیز جو اس سورت کے اندر ارشاد فرمائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو اس کی تاکید کی گئی وہ ہے تلاوت قرآن. پہلی چیز تہجد اور دوسری ہے تلاوت قرآن. تیسری چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت بدلتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تین چوتھی چیز ہے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا, یعنی جو کام کرے آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے, تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, ماں باپ کا حق ادا کرے تو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں, بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرے تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں, پڑھے اور پڑھائے تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں. اور اسی کو شریعت کی اصطلاح میں اخلاص بھی کہا جاتا ہے کہ جو کام کرو کس کے لیے کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو پہلی چیز تہجد, دوسری تلاوت قرآن اور تیسری ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار قدم بقدم, اور چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاص یعنی توجہ اللہ تمام مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. چار چیزیں. پانچویں چیز ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا. جو بھی کام کریں بھروسہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. محنت کریں, دنیاوی اسباب اختیار کریں, تدابیر اختیار کریں, مگر بھروسہ ہو کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. پانچ چیزیں. اور چھٹی چیز ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام دیں, جواب نہ دیں, انتقام نہ دیں, بلکہ جو کچھ لوگ آپ کے بارے میں کہتے رہیں ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. اور ساتھ میں جو چیز ہے وہ ہے حجر جمیل, خوبصورت طریقے سے لوگوں کو چھوڑ دینا, خوبصورت طریقے سے لوگوں کو چھوڑ دینا. اب یہ سات چیزیں ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اب تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق سے نوازے. تو شروع میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے رات کو مگر کچھ کم. اب اس میں پہلی جو بات فرمائی یا ایھا المزمل, اے کپڑا اوڑھنے والے, اسی کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں اے کملی والے, ہاں جی اے کمبل اوڑھنے والے, ہاں جی اے چادر اوڑھنے والے, اس کی مختلف تعبیرات ہیں, مختلف طریقوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے مزمل. اب یہ جو مزمل کا لفظ ہے یہ کس کس منظر میں ہے, اے کملی والے, اے کپڑا اوڑھنے والے, اے چادر میں لپٹنے والے, اے چادر لپیٹنے والے. تو یہ اس پس منظر کی دو تین چیزیں اس میں بیان کی گئی. ایک تو یہ بیان کیا گیا اور جو پچھلی مجلس میں پچھلی حاضری کے موقع پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ کو کب کبھی چڑھ گئی, چنانچہ آپ تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ہیرا سے اتر کر اور فرمائے زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر دی اور چادر آپ نے لپیٹی اور پھر آپ کی طبیعت خوش بحال ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ نے فرمایا اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, میں باہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس طریقے سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ آیات پڑھی. تو مجھے بڑی بڑی پریشانی ہے اور اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے, اپنی جان کا مجھے ڈر ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا, اب مجھے حکم ہے کہ میں سب لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤں, کیسے پہنچاؤں گا پوری دنیا کو, مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا. تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ تاریخی جملے کے ہے جو میں آپ کو پچھلے اتوار کو شاید بتا چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں, آپ پریشان نہ ہو, انک لتصل الرحم, آپ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وتحمل الکرب, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, اور فقیر لوگوں کو کما کر دیتے ہیں, وتقر الضیف, اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور لوگوں کو جو مصیبتیں پیش آ جاتی ہیں اس میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں, اور جو آدمی ایسا ہو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہمت بتائی. تو جب آپ تشریف لائے آ رہے راستے اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ. تو کچھ دنوں کے بعد یہ آیات نازل ہوئی, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے رہا کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. ایک پس منظر تو یہ بیان کیا گیا اور دوسرا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا تو یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کو کیسے روکا جائے, اس کو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو ہمارے آبا اجداد کے خلاف ہیں, بت پرستی کے خلاف ہیں, یہ تو ہمارے بتوں کو ختم کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی بات مشہور کرنی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو پاگل کہو, کہ پاگل کیسا تو بڑا مشکل ہے, زندگی والے کام نہ ان کی. تو کسی نے کہا کہ ان کو شاعر کہو, تو بعض لوگوں نے کہا کہ جیسا یہ کلام سناتے ہیں وہ شاعر تو ہے نہیں, شعر تو ہے نہیں وہ. تو کسی نے کہا ان کو کاہن کہو, یہ سب باتیں قرآن مجید میں بھی ہیں, ان کو کاہن کہو. تو دوستوں نے کہا کہ کاہن کہنا بھی مشکل ہے, کہا کہ یہ جادوگر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون, نعوذ باللہ مجنون بھی کہا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا گیا, آپ کو ساحر بھی کہا گیا. جب آپ کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ کے دل پر بڑا اثر ہوا, دل تو ایسی چیز ہے، دل کے دل پر اثر ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا، تو آپ چادر لپیٹ کر آپ کے گھر میں لیٹ گئے، آپ کو بڑا غم ہوا تو میرے بارے میں دیکھو کیسی کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں، ساری زندگی میری ان کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے سب کے سامنے، اور سب آپ کو کہتے تھے کہ الصادق الوعد الامین، یہ سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن جب آپ نے دین کا پیغام سنانا شروع کر دیا اب وہ ساری پچھلی باتیں لوگ بھول گئے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتے مجنون ہے، کوئی کچھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا، آپ چادر لیٹ کر چادر لپیٹ کر لیٹ گئے، جیسے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب خجمردہ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، چادر لیٹ کے لیٹ جاتا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تو جب آپ افسردہ ہو کر لیٹے آیات نازل ہو گئے کہ یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے اور چادر اوڑھنے والے، خود اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہم سے باتیں کریں، لوگوں کو چھوڑے ہم سے باتیں کریں اور نماز پڑھیں، یہ مختلف پس منظر اس کے اندر بیان کیے گئے، اور حضرت شاہد العزیز صاحب مارتے دیل ورام صلی اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے ایک اور پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ یہاں جو کہا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے، تو اصل میں تو خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب ہے ساری امت کو، لوگ جو ہیں شام رات کو جب لیٹتے ہیں عام طور سے چادر اپنے اوپر نہیں لیٹتے، عام طور سے دستور ہوئی ہے، اور بالوں کو تو چادر کے بغیر نیند نہیں آتی، کہتے ہیں بڑا ہلکا سا ہو اوپر ڈال لیں، اور آدمی کو چادر وادر لپیٹ کے اوپر موڈے میں ڈالے سوچتا ہے تو سب کو گہری نیند آئے گی، تو جو اشارہ ہے کہ کپڑا اوڑھ کے لیٹ رہے ہو، ارے رات کو کھڑے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اے کپڑا لپیٹنے والے، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی جتنے اوڑھنے والے ہیں، جتنے آرام کرنے والے ہیں، ان سب کو خطاب ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے رات کو، الا قلیلا، مگر کم، اب یہ کم کا کیا کرنا، مگر کم، اب اس کی اس کو عربی میں کہتے ہیں استثناء، کہ اس کو نکالا گیا ہے، تو الا قلیلا کا استثناء ذیل سے بھی ہو سکتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، اور کم سے بھی ہو سکتا ہے، اگر قم اللیل الا قلیلا میں آپ لیل یعنی رات کے ساتھ اس کو کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اکثر راتوں میں آپ کھڑے ہو جائے کیجیے، کھڑے رہا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیجیے، ہاں مگر کم، یعنی سال کی کم راتیں ایسی ہوں جس میں آپ عبادت نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، سفر لگا ہوا ہے، اور دوسری آوارے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اشارہ ہے کہ اگر سال میں کبھی کبھار کچھ دنوں میں ناغا ہو جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، مگر اکثر راتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے، یہ تو ایک مفہوم، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قلیل جو ہے وہ استثناء ہے قیام سے، کیا مطلب کہ ساری رات کھڑے رہیے، ہاں مگر کچھ کم یعنی کچھ آرام بھی کر دیا کیجیے، وہ اصل حکم یہ کہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، مطلب یہ کہ کچھ کم، کیا مطلب کچھ کم وقت میں آرام بھی کر لیا کیجیے تاکہ جسم کو بھی اس کا حق مل جائے، چنانچہ آگے فرمایا گیا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجیے، اب ان کچھ مل ہو کر لینا یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجیے، کیا مطلب کہ آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیجیے، یا آدھی رات سے کچھ کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیجیے، اور زد علیہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیا کیجیے، کیا مطلب کہ آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے یعنی دو تہائی رات، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آدھی رات اور دو تہائی رات، اور اسی وجہ سے روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ آپ نے اتنی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کے قوم مبارک پر غم آ گیا، کیونکہ جو آدمی رات کے دو حصے عبادت کرے گا اور کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس میں مشکل کام ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ حکم باقی رہا تقریباً ایک سال تک، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آدھی رات آپ دو تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ایک تہائی رات میں آرام کرتے تھے. مگر اس کے بعد پھر آگے اسی صورت کے آخر میں جو آیات آئی ہیں وہ ایک سال بعد نازل ہوئی اور ہمیں آ کر اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور آخر میں فرمایا گیا پکڑے وہ ماتحت پر آمین ہو, تو جتنا آسان ہے اتنا پڑھنے رکھے. کیا مطلب کہ آدھی رات کھڑے ہونا ضروری نہیں, بلکہ جتنا آسان ہو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کیجیے. چنانچہ آپ نے سنت میں پڑھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آرام فرماتے تھے اور ایک تہائی رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت تقریب ہے اور سنت کے مطابق ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رات کے پانچ حصے کر کے شروع کے تین حصے آرام فرماتے تھے, پھر دو حصے آپ عبادت کیا کرتے تھے, پھر چھٹے حصے میں پھر آرام فرماتے تھے. ہو گیا کہ دو ہی حصے, مگر شروع کے تین حصے میں آرام اور آخر کے چھٹے حصے میں آرام, اور پھر بیچ کے جو دو حصے تھے اس میں آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب آگے جو لوگ آ رہی ہیں آیات, ان میں یہ بات ہے کہ تہجد کی نماز ایک سیکھ ہے. اور شاید آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ تمام نوافل کے اندر تمام نوافل کے اندر سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, صلاۃ التشہد ہے, یا کوئی سی بھی نماز کا ذکر کر لو, ان تمام نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. اور اس سے افضل کوئی نماز نہیں, نماز کی بات ہر نماز سے فرض ہے, لیکن نوافل کے اندر سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے. اسی کو اللہ اقبال مرحوم نے کہا, اللہ اقبال تھے تو ذرا آزاد نامی سے مگر باتیں بڑی کام کی کر جاتے تھے, تو انہوں نے کہا کار ہو رونی ہو, راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا, دے آئے سہر جائے. تعلیم سے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے ایک کچھ جملے کہ وہ کتابوں میں بڑے آئے, انہوں نے کہا فاشت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رقیعات صلیناها فی جوف اللیل. جتنی عبارتیں ہماری تھی سب ہوا میں اڑ گئی, جتنے حقائق بقائق اور نکات تھے سب اڑ گئے, کچھ واقع نہ تھا. اگر ہم تو کچھ وقت مجید نے اسی صورت میں یہ فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, تو رات کہ آدمی کا اپنی جسم ہوتا ہے مگر آدمی کا خود اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, اور چنانچہ جس آدمی کو اپنے جسم کے اوپر پورا قابو ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت کے وہ کام کر جاتا ہے کہ جو بھی اس میں نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ تو ایک مشینری ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اب اگر یہ ہمارے قابو میں ہے, آنکھیں ہمارے قابو میں ہے, زبان ہمارے قابو, جو ہم چاہیں بس وہ بولیں, وہ کسی بھی بات نہ بولیں, وہ بات نہ کہیں کہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہے یا ہمارے الٹ نقصان میں جا رہی ہے. اگر زبان میری ہے مگر میرے خلاف بول رہی ہے اور میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو بعد میں جن کا خمیازہ خود مجھے ہی بھگتنا پڑے گا, اس کا مطلب ہے کہ زبان تو میری تھی مگر میرے قابو میں نہیں تھی, ہاتھ میرا ہے مگر میرے قابو میں نہیں, میں نے ان کو مار دیا ان کو مار دیا, اب ظاہر سے پلٹ کے ہوگی تو پھر اس کا جواب دیں گے, تو ہاتھ میرا تھا مگر میرے قابو میں نہیں ہے, پاؤں ہے مگر میرے قابو میں نہیں ہے, تو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے. لیکن جب آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ اشد وقت ان, کہ یہ خوب روکنے والی چیز ہے یعنی قابو کرنے والی چیز ہے, اس کے بعد آدمی کو اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھ کے اوپر، اپنے زبان پر، اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پورا قابو ہو جاتا ہے. کیونکہ جس آدمی کو اپنی نیند پر قابو ہو گیا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تو گویا کہ اس نے تو اپنے نفس کو اور شیطان کو رگڑ کے رکھ دیا. اب اس کے بعد اس کو اپنے جسم پر قابو پانا، اپنے اعضاء پر قابو پانا، اپنے جذبات پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک تو قرآن مجید نے یہ بات فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ اقوام و قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے، رات کی عبادت ہے، یہ بات کو درست کرنے والا ہے. ساری جو آپ باتیں کرتے ہیں، چاہے آپ کاروباری باتیں کریں، چاہے سیاسی باتیں کریں، چاہے دینی باتیں کریں، چاہے گھریلو باتیں کریں، اس میں فساد پیدا ہوتے ہیں، کام خراب ہوتے ہیں، بجائے سنورنے کے کام بگڑتے ہیں. لیکن جو آدمی تہجد کی صحیح طریقے سے پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی باتیں درست ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کو اپنی زبان پر قابو ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے. اور باقی تو فوائد وہ ہیں جو حدیث میں آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہائی رات ہوتی ہے، یعنی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان کی طرف اتر آتے ہیں. حدیث میں آ رہا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات میں جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے دنیا کے آسمان کی طرف اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معافی دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیت دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کو معافی دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی مبتلا جس کو مصیبت میں مبتلا، پریشانی میں اس کو عافیت دوں؟ اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہے کوئی رات کے پاس سو رہا ہے، نہیں مانگ رہا. اسی لیے لوگ جو ہے نا مختلف تعویذات عملیات پوچھتے ہیں کہ جی فلاں مرض ہے، آپ اس کا آپ کا عملیات بتاؤ اور اس کا وظیفہ بتاؤ، فلاں مصیبت ہے اس کا. میں تو کہتا ہوں آپ سارے وظیفوں کا ہی وظیفہ کرو، قسم کھا کے بات کہی جا سکتی اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. رات پہنچ جائے، جب تہائی رات باقی رہ جائے، دو سے چار حصے چلے جائیں، دو تہائی ایک تہائی باقی رہ جائے، دو حصے باقی رہ جائے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیت دوں؟ بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس وقت میں رات کو کھڑے ہو جائیں اور بے وقت نماز حاجت پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں اور پھر دیکھیے کیسے سنا دیں. سارے وظیفوں کا ایک وظیفہ ہے، سارے عملیات کا ایک عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے مگر کس وقت میں؟ آخر شب. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت شرمندہ تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا تھا تو آپ سب حضرات کو معلوم ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، ہمارے لیے آپ استغفار کر دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگ لیجیے. قرآن مجید میں ہے کہ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ہم قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، ہم قریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگوں گا. اور یہاں نے لکھا کہ مطلب یہ تھا کہ اس وقت مشکل رات کو اٹھوں گا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو میں معاف کرنا دیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جو معافی کا ہے، رزق مانگنے کا ہے، اور جناب تمام مصیبتوں کے دور کرنے کا سوالات کا وقت ہے. اس وقت میں جو آدمی سوتا رہے، جو سویا وہ کھویا ہے جی، اور جو اٹھ گیا اس نے پا لیا. یہ جو اصل چیز ہے وہ ہے تہجد کی نماز. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمایا حضرات کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمت دے اور نوافل کا ذوق اور شوق ہو تو سب سے افضل ترین نماز کو قابو میں کرنا چاہیے، اور وہ ہے تہجد کی نماز، وہ ہے تہجد کی نماز آخر شب. ویسے تو اگر آپ رات کو بھی پڑھ لیں عشاء کے ساتھ، بی علماء نے لکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے اگر کوئی آدمی چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن اصل جو تہجد ہے وہ ہے سو کر اٹھنے کے بعد، فکر اللہ اسی وقت لگتا ہے کہ ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے اس وقت میں جو آدمی اٹھتا ہے. قرآن حکیم نے ایک جگہ میں فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو دور ہو جاتے ہیں سونے کی جگہوں سے. کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں اٹھتے ہیں، حالانکہ اس وقت اٹھنا سخت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ اپنے پہلو کو اٹھاتے ہیں، بستر سے اٹھاتے ہیں، اور یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تین آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا. ایک وہ آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سویا ہوا تھا، گرم بستر تھا، سردی کا زمانہ تھا، اور پھر وہ اس وقت میں رات کے آخر میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے. اور ایک اور روایت میں ایک اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ وہ قافلے والے تھے ساری رات چلتے رہے، جب آخر شب میں پہنچے سونے کے لیے سب لیٹ گئے، سارے لوگ سو گئے، ایک آدمی اٹھا چپکے سے اور کھڑے ہو کر اسے نیت باندھ لی اور مجھے پکارنے لگا تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تعجب فرماتے ہیں کہ یہ میرا کیسا بندہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں ہمت دے اور قوت دے تو اس وقت میں اٹھنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. بلکہ علماء نے تو یہ لکھا کہ صرف اسی سے بنتی ہے، یعنی جتنی آج کل کی بیماریاں ہیں جو آج کل طرح طرح کے بلڈ پریشر اور شوگر اور فلا اس کے لیے بھی ایک سیر جو چیز ہے وہ اراتو بہت تھا. اس سے اللہ تعالیٰ جسم کے اندر عجیب قسم کی توانائی اور عجیب قسم کی قوت پیدا فرماتے ہیں. بہرحال یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر قلب، اس کا طریقہ تہجد کی نماز. آج کل لوگوں میں صلاۃ التسبیح، بلا شبہ صلاۃ التسبیح ثابت ہے، مگر صلاۃ التسبیح سے بھی افضل جو چیز ہے وہ ہے تہجد کی نماز. اور قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں بلکہ نہ جانے کتنی جگہ میں ذکر ہے. ایک اور جگہ میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون، یہ لوگ رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. ایک اور جگہ میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، آپ رات کو تہجد پڑا کیجیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. اب وہ مقام محمود جس کی ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللهم آت محمد الوسيله والفضل، مقاما محمود للذي وعدته. وہاں قرآن حکیم نے فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کا مقام محمود عطا کرے گا. بعد یہ بتا دیا کہ جو آپ کو مقام محمود ملے گا وہ تعجب کی برکت سے ملے گا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، جگہ جگہ قرآن حکیم کے اندر تعجب کا ذکر ہے. یہاں بھی فرمایا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے رات کو، ہاں مگر کم، یعنی رات کی کچھ راتیں گھوم جائے چلی جائے، اکثر راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. نصف ہو آدھی رات، آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. اب ان پس من ہو قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجیے. اور ازید علی، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے.
تعجب کے ساتھ دوسرا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھیے. رتل یرتل، ترتیل کے معنی ہوتا ہے سنوارنا، جس کے دانت جو ہیں بالکل خوبصورت ہوں، ایک ہی جیسے ہوں. کہتے ہیں کہ اس کے دانت مرتل ہیں، یعنی بڑے خوبصورت ہیں، سنورے ہوئے ہیں. تو ترتیل کہا جاتا ہے کہ سارے حروف قرآن مجید کے صحیح صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، کہ آپ کی جو قراءت تھی اس میں ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا. اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پڑھ کر سنایا، فرمایا الحمد للہ رب العالمین، صاف صاف این علیحدہ، لام علیحدہ، مین علیحدہ، جی علیحدہ، نون علیحدہ، ہر ہر علیحدہ علیحدہ. اس کو قرآن مجید نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف. تو ایک حکم ہو گیا تعجب کا، اور دوسرا حکم ہو گیا تلاوت قرآن کا، کہ وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لمبی تہجد پڑھتے تھے. ہم تو گنتی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، چار ہو گئے، چھ ہو گئے، آٹھ ہو گئے، بارہ ہو گئے، لیکن ان کے یہاں زیادہ زور جو ہوتا تھا وہ اس پر کس میں قرآن مجید کتنا پڑھا گیا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے رہتے تھے اور مست ہوتے رہتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی یہی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر توفیق میں تعجب میں اٹھنے کی، تو آپ بھلے چار رکعت پڑھیں، بھلے آٹھ پڑھیں، بھلے بارہ پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار بھی ثابت تھے، آٹھ بھی ثابت تھے، اور بارہ بھی ثابت تھے. ان میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم چار، زیادہ سے زیادہ بارہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں تلاوت سے آتا ہو، جس کو جو صورت یاد ہے. اگر کوئی حافظ ہے تو وہ اپنے سپارہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے. اگر حافظ نہیں ہے، غیر حافظ ہے، تو جتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے، سورۃ الملک یاد ہے. اگر یہ بھی یاد نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں، مثلا قرآن مجید کی آخری صورتیں دس کسی کو یاد ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید کی آخری دس صورتیں کسی کو یاد ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پہلی رکعت میں پانچ پڑھ لے، دوسری رکعت میں بھی پانچ پڑھ لے، پانچ اور پانچ دس. اب یہ دو رکعت ہو گئی، اب اگلی دو رکعت میں کھڑا ہوگا، پھر پہلی رکعت کے اندر پانچ، دوسری رکعت کے اندر پانچ. تو پہلی میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، دوسری میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی. ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی حافظ نہیں ہے، اس کو صرف دس ہی صورتیں یاد ہیں، تو وہ اپنے اس مطابق پہلی رکعت کے اندر پانچ صورتیں پڑھ لے، دوسری رکعت میں بھی پانچ صورتیں پڑھ، مگر پڑھے کس طرح؟ ٹھیک ہے، صاف صاف، ہر ہر واضح ہو. اور یہ صرف قرآن مجید میں تو خیر ہے ہی ہے، صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حجرہ عائشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، بلکہ وصال ہوئے بھی کچھ زمانہ گزر گیا تھا. تو ایک صاحب آئے اور خط عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے، اور انہوں نے کچھ دین کی بات لوگوں کو بتائی. تو خط عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی اندر حجرے میں. جب انہوں نے بات ختم کر لی تو خط عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا اور فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد الحدیث کسردکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طریقے سے نہیں کرتے تھے جس طرح آپ لوگ کرتے ہو، جلدی 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 جلدی، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ کان یتکلم بکلام بینہ فصل، کہ آپ جب بات کرتے تھے اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ آپ کے کلام میں فصل ہوتا تھا، ہر جملہ دوسرے جملے سے ممتاز ہوتا تھا. یحفظہ من جلس الیہ، اور جو آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا وہ آپ کی بات یاد کر لیتا تھا. معلوم ہوا کہ آدمی کو قرآن مجید کے علاوہ جب عام بات کرے گفتگو کرے تو اس میں بھی بات صاف صاف کرنی چاہیے. ہم نے اپنے کتنے بزرگوں کو پایا, انہیں بہت ڈانٹتے تھے, کہتے منہ منہ میں کیا بول رہا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا. ہمارے آبا اجداد ہمیں ڈانٹتے تھے, اور حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی نکیر فرماتے تھے. آپ حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھیں تو اس میں حضرت اکثر آنے والوں کو ڈانٹتے تھے, کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, منہ کھول کر صاف صاف بات کرنی چاہیے. آپ نے منہ منہ کے اندر کہہ دیا, دوسرے کو پتہ نہیں چلا کہ اس بیچارے نے کیا کہا ہے. اب بڑی مشکل سے بات سمجھ میں آتی, کیا کیا آ رہا ہے. آدمی سے بات کرنی چاہیے صاف, تاکہ دوسرا آدمی اس کو سمجھ سکے. تو جس طریقے سے عام گفتگو کے اندر ہے, اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کے اندر ہے, کہ قرآن مجید بھی جب آپ کریں تو صاف صاف اس کا ہر ہر دوسرے حرف سے واضح ہو. قرآن مجید نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, قرآن مجید کو صاف صاف پڑھیے. پھر فرمایا انا سلوقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر بھاری بار ڈالنے والے ہیں, ہم آپ کے اوپر بھاری بار ڈالنے والے ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے, پوری دنیا میں دین پہنچانا ہے, آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے, آپ نے پوری دنیا میں تبلیغ کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تیاری کریں, اور تیاری کس سے ہوگی؟ تعجب سے اور تلاوت قرآن سے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بار ڈالنے والے ہیں. بھاری بار ڈالنے والے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید آپ کا داخل کر رہے ہیں, وہ قرآن مجید آپ نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اب آپ غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی پر ہیں, صفا پر, اور وہاں آپ پیغام پہنچا رہے ہیں, اور پیغام بھی کہاں پہنچانا ہے؟ پوری دنیا تک. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹیوں کے تفصیل آپ دیکھیے, پوری دنیا میں اب اسلام کا نام پہنچا ہوا. کس نے پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ. مگر اس کے لیے تیاری کہاں سے ہوئی؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بات. یعنی قرآن مجید آپ کو دینے والے ہیں, آپ نے پوری دنیا تک یہ پہنچانا ہے, تو اس کے لیے آپ تیاری کیجیے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, اور یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو خوب روننے والی چیز ہے, اور بات کو ٹھیک کرنے والی چیز ہے. نفس کو روننے والی ہے, اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے آدمی کا نفس, آدمی کے جذبات, آدمی کے خیالات, آدمی کے اپنے اعضاء اس کے قابو میں آ جاتے ہیں, اور جس شخص کے اپنے اعضاء اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. آپ کو دوسرے پر تو کیا قابو ہو, ہمیں تو اپنے اوپر بھی قابو نہیں. تو جس آدمی کو اپنے اعضاء پر قابو حاصل ہو جائے, اپنے جذبات پر قابو ہو جائے, اپنے خیالات پر قابو ہو جائے, اور اپنے چیزوں پر قابو ہو جائے, تو وہ دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل, یہ رات کی جو عبادت ہے یہ نفس کو خوب روننے والی ہے, وہ اقوام قیلا, اور بات سیدھی کرنے والی ہے. اب بات سیدھی کرنے کے دو مطلب بیان کیے گئے تفسیر میں. ایک یہ کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو پھر دن کی جو باتیں آپ کی ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہوں گی, اور اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو دن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. ایک تفسیر یہ. دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی کہ رات میں جو بات نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں, طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے جو بات نکلتی ہے, اب آپ دن میں صبح کو دوپہر کو دعا مانگیں, اس میں ریا کا احتمال ہے, دکھاوے کا احتمال ہے, مگر رات کو آپ گھر میں اپنے چھپے سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, اس میں تو ریا کا کوئی احتمال ہی نہیں. سیدھی دل سے نکلے گی, اور دل سے نکلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں, ہے کوئی رزق دینے والا رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں, ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیت دوں, تو آپ سے نکلے گی اور سیدھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. اس کو فرمایا جا رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقتا, یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو خوب رونے والا ہے، وہ اقوام قیلا اور بات کو خوب درست کرنے والا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے، لفظی ترجمہ، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے. کیا مطلب؟ دن میں تو آپ موجوں میں ہیں، آپ نے دیکھا تیرتا ہے جب آدمی تو موجوں میں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، موجیں جدھر لے گئی ادھر آدمی چلا گیا. دن میں آدمی کو اپنے اوپر پورا احتیاط نہیں ہوتا، بہت سارے کام ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کام بہت سارے تھے، ہم سے تو ایک گھر نہیں سنبھلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھر تھے، نو بیویوں کو خوش رکھنا پڑتا تھا، ایک بیوی کو خوش رکھنا مشکل ہے. وہاں نو بیویاں جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حقوق بھی ادا کرنے تھے، کھانے کا، پینے کا، ان کے رہائش کا، ان کی ساری چیزوں کا انتظام کرنا تھا. پھر آپ قاضی تھے، سارے فیصلے آپ کرتے تھے، آپ مبلغ تھے، پورے دین پوری دنیا میں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، دعوت پہنچانی ہے. آپ جناب پورے اس باجی کے حکمران تھے، فیصلے آپ کرتے تھے، نماز جنازہ آپ پڑھاتے تھے، پانچوں وقت کی عبادت آپ کرتے تھے. نہ جانے کیا کیا مصروفیات تھی، سارے دن کی اتنی مصروفیات، اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کے لیے بڑا لمبا تیرنا ہے. کیا ہوتا ہے کہ دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں، مختلف کام آپ کے ہوتے ہیں، رات کو آپ ہمارے پاس آ جائے کیجیے، اللہ کا ہماری عبادت کیا کیجیے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے، یعنی لمبی مشغولیت ہے. لفظ تو بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہے، بے شک دن میں آپ کی بڑی لمبی مصروفیت ہے، یعنی دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں. اور یہ اس وقت ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی کم عبادت نہیں کرتے تھے، اشراق آپ پڑھتے تھے، چاشت آپ پڑھتے تھے، اور جناب جتنی سنت نوازیں ہیں، نفل نوازیں جو ہمارات سنت موقع اور سنت غیر موقع کے طور پر پڑھتے ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مگر اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمانا کہ دن میں آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا، آپ رات کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جایا کیجیے، اس وقت میں آپ نماز پڑھا کیجیے اور اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. تو اب تک جو آیتیں ہیں اس میں دو باتیں بیان کی گئی، ایک تحجد اور دوسرے تلاوت قرآن. باقی پانچ چیزیں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ آگے. اور یہ تصوف کی بنیاد ہے، تصوف کی جو بنیاد ہے یہ سات چیزیں ہیں، جو پانچ کے آگے آئیں گی، دو یہ بنیاد ہے. اس طرح ایک تحجد اور دوسرے تلاوت قرآن. چنانچہ جو آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، سچا اور پکا مسلمان بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ان دو چیزوں کو بغیر چارہ نہیں، ایک تہجد اور دوسرے تلاوت قرآن. یہ جو دوسری چیز ہے اس کا ہم نے دیکھا عربوں میں کافی ذوق، ہمارے اس کا ذوق بہت کم ہے، لیکن اگر آپ عرب دنیا میں جائیں تو وہاں یہ بات محسوس ہوتی ہے. جیسے لڑکے آئیں گے، نوجوان آئیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں گے، فوراً جائیں گے قرآن مجید اٹھایا اور پڑھنے پر. آپ کسی عرب دنیا میں کہیں چلے جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بس ضائع نہیں کرتے، خالی نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سیدھا قرآن مجید. کیونکہ تمام نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز، اور تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن. اب یہ جو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، آپ کتنے کسی چیز کے فضائل بیان کر لو، سب بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ قرآن. ذکر اللہ کی سب سے افضل ترین سورت قرآن، اور قبل نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز. تو اگر آدمی ان دو چیزوں کا اہتمام کر لے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. وہ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا، 21واں سپارے کے شروع میں آتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے. تو تلاوت اور تہجد کی نماز، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں
جو انسان کے دین کو بنانے والی ہیں اور انسان کی جو دینی بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی مجھے بھی توفیق عطا فرمایا حضرات کی برکت سے اور اس کہنے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا پکا عادی بنا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عادی بنا. باقی جو پانچ چیزیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کرے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجیے. قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجیے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے. قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی لذت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی لذت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دیجیے. یا ہم الرحمین ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو تحجد کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے خیر و کرم سے آج جو ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں تحجد اور تلاوت قرآن, یا اللہ یا ہم الرحمین کہنے والوں کو سننے والوں کو یا اللہ ان دونوں چیزوں کا عادی بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے عادی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے, قوت عطا فرما دیجیے. اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. یا اللہ اپنے سچے بندوں میں شامل فرما لیجیے, مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ان دونوں نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما دیجیے. تہجد کی دولت عطا فرما دیجیے. تلاوت قرآن کی دولت عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمیں تمام فرائض و واجبات کا پابند بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین جو حقوق و فرائض ہمارے ذمہ عائد ہیں آپ کے ہوں یا آپ کے بندوں کے, یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجیے, آخرت بھی اچھی فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیں, اپنا محتاج رکھیے, مخلوق کے احتیاط سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما, رزق حلال بابرکت عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. ہم نے ہمارے متعلق ان احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہم نے جو مبتلا ہے ان کو عافیت عطا فرما.